الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.
اللهم صل على محمد وآل محمد
واللعن الدائم على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب. سبسب له أمة إسلامية شعيان علي ورحازين كخدمت من إيد عزيم سيدة عيال قدیر کی مناسبت سے مبارک بادی پیش کرتا ہوں. متون دینی میں احادیث میں چار دن کو عید قرار دیا ہے اسلام نے، عید فطر، عید اضحیٰ، جمعہ اور عید غدیر. یہ چار دن عید ہے، ان چار کے درمیان غدیر کو سید اعیاد کا لقب احادیث نے دیا ہے، سب سے اعلیٰ عید ہے. غدیر کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگایا جاتا ہے کہ خدا نے انسان کو خلق کیا ایک مقصد کے لیے، اس مقصد تک پہنچانے کے لیے، اس مقصد کو بتانے کے لیے نبوت کا انتظام کیا گیا ہے. بعثت عمل میں آئی اور ختم نبوت کا جب اعلان ہوا تو اسی مقصد کو تا روز قیامت ادامہ دینے کے لیے امامت کا انتظام ہوا اور غدیر کا اعلان ہوا. جس مقصد کے لیے انسان خلق ہوا ہے اس مقصد تک نبوت کے بغیر انسان نہیں پہنچ سکتا ہے، اور نبوت کو قیامت تک ملانے کا کام امامت کے ذمہ پر ہے. اس لیے یہ بیان جو ولی امر مسلمین کی طرف سے آپ کے سامنے ہے، غدیر پیامبر خاتم کی حرکت کو استمرار بخشنے کا دن ہے. خدا نے انسان کو خلق کیا ہے قرب خدا کے لیے، بندگی کے لیے، اس کے پیغام اور روش بندگی، حقیقت بندگی، صراط مستقیم بندگی اور قافلہ بندگی کے امیر بنا کر انبیاء کو بھیجا ہے. ختم نبوت کے بعد اس کاروان کے سربراہی، اس پیغام کے امین، اس پیغام کے عملی تجسم، اس پیغام کے زندہ مجسمہ، اس قرآن صامت کے قرآن ناطق امام ہے. اسی لیے امامت کے بغیر مقصد نبوت تمام نہ ہے، نبوت کے بغیر مقصد خلقت تمام نہیں ہے، مقصد خلقت کے بغیر ہدف الہی تمام نہ ہے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں، میں یہ مقدماتی گفتگو ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ آیہ غدیر میں ارشاد ہوتا ہے اليوم یئس الذین کفروا فلا تخشوهم واخشوني اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کفار مایوس ہو گئے، کفار سمجھ رہے تھے پیغمبر کے اولاد نرینہ نہیں تو آپ کے بعد آپ کے ساتھیوں کے درمیان اختلاف کے نتیجے میں یہ زحمتیں رائیگان جائیں اور جاہلیت کا عہد دوبارہ زندہ ہوگا. جب نبی نے نفس نبی کو آئے مباہلے کے گواہی کے مطابق قرآن نے جس کو نفس نبی قرار دیا اس کی نشاندہی کی، کفار مایوس ہو گئے. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آیت کی تفسیر کرنا مد نظر نہیں، اس کلمہ کی طرف علامہ طباطبائی نے المیزان میں اشارہ کیا ہے، انہوں نے تو گفتگو تفصیلی گفتگو کی ہے، اس نقطے کی طرف آپ کے اذہان عالیہ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ فرماتے ہیں نعمتیں پوری کر، اتمام کا لفظ وہاں پر استعمال ہوتا ہے جہاں پر کوئی شے 100% حاصل ہوا تو فائدہ مند ہے، اگر 100% سے کچھ کم تر حاصل ہوا تو اس کل ادب ہے۔ وَأَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، روزہ کو تمام کرو رات تک۔ اب رات سے پہلے، غروب اور مغرب سے پہلے، اگر ایک سیکنڈ اس سے پہلے کسی نے روزہ کھول دیا، دن بھر کا جو بھوکا اور پیاسا رہا ہے ضائع ہو جائے گا۔ جہاں پر کوئی فریضہ ہے، وہ فریضہ ایسا ہے کہ اگر آپ نے اس کو 100% انجام دیا تو مقصد حاصل ہے، اگر 100% میں سے تھوڑا سا کم کیا تو کل ادب ہے۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، یعنی امامت علی کے ذریعے نعمت پوری ہو گئی، یعنی آج کی نعمت جسے ملی ہے اسے پوری نعمت مل گئی، جسے آج کی نعمت نہیں ملی ہے اسے کچھ بھی نہیں ملا۔ اس کی تعیید دوسری آیت میں بھی ملتی ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، رسول پیغام الہی کو پہنچا دو، اگر آپ نے اس پیغام کو نہیں پہنچایا گویا آپ نے کچھ بھی نہیں کیا۔ دیکھیں اتنا اہم پیغام ہے کہ اس پیغام کو نہیں پہنچایا تو آپ نے کچھ بھی نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مقصد نبوت، ختم نبوت کے بعد امامت کا سلسلہ شروع نہ کیا جائے یہ مقصد ضائع ہو جائے گا، منزل تک یہ کاروان نہیں پہنچے گا۔ شیطان نے جو کہا صراط المستقیم، صراط المستقیم کے پاس بیٹھ کر میں لوگوں کو گمراہ کروں گا، شیطان کامیاب ہو جائے گا۔ شیطان کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے امامت کو معین کیا ہے، اس لیے اگر امامت نہ ہو مقصد انبیاء ضائع ہوگا۔ ختم نبوت کے دن وحی کی ضرورت پوری ہو گئی، تربیت کی ضرورت، عدالت کی ضرورت، دین کو نافذ کرنے کی ضرورت، انسانوں کی تربیت کی ضرورت، تزکیہ نفس کی ضرورت، جو انبیاء کی ذمہ داری ہے وہ ذمہ داریاں داروز قیامت باقی ہے۔ ختم نبوت کے دن نئی وحی کی ضرورت نہیں ہے، ضرورت پوری ہو گئی، لیکن تعلیم کتاب کی ضرورت برقرار ہے، تزکیہ کی ضرورت برقرار ہے، اقامہ عدل و قسط کی ضرورت برقرار ہے، حکومت حق کی ضرورت برقرار ہے، انسانوں کو صراط مستقیم پر معصومانہ طریقے سے چلانے کی ضرورت برقرار ہے۔ جس طرح سے پہلے کے لوگ محتاج تھے اسی طرح سے بعد کے لوگ بھی محتاج ہیں، اسی لیے اگر امامت نہ ہو تو مقصد نبوت ضائع ہے۔ رسول آپ نے زحمتیں بہت کی لیکن اس پیغام کو نہیں پہنچایا، کچھ بھی نہیں کیا، اس لیے کہ سب ضائع ہو جائے گا۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ اجر رسالت میں فرمایا کہ محبت اہل بیت رسالت کا اجر، رسالت کی اجرت ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کسی چیز کی قیمت، کسی چیز کی مزدوری اس چیز کی اہمیت کے برابر ہے۔ محبت اہل بیت اجر رسالت قرار دینے کا مطلب یہ ہے کہ جتنی رسالت کی اہمیت ہے اسی کے ساتھ مناسب اہمیت محبت کی ہے۔ کیوں؟ اگر محبت اہل بیت نہ ہو امامت اہل بیت قبول نہیں ہوگا، یعنی جو اہل بیت سے محبت کرتے ہیں وہی اہل بیت سے اپنا علم لیتے ہیں، جو اہل بیت کے ساتھ محبت کرتے ہیں وہی لوگ اہل بیت کو اپنا اسوہ قرار دیتے ہیں، جو اہل بیت سے محبت کرتے ہیں وہی لوگ اہل بیت کی حکومت کو مانتے ہیں، جو اہل بیت سے محبت کرتے ہیں وہی لوگ اہل بیت کی اطاعت کو واجب سمجھتے ہیں، اطاعت اہل بیت، حکومت اہل بیت، ولایت اہل بیت، محبت اہل بیت، جو امامت کے عناصر ہیں اس کو وہ انسان مانے گا جس کے دل میں محبت اہل بیت ہو۔ جس سے محبت نہ ہو نہ اس کی باتوں کو لینے کے لیے تیار ہوتا ہے، جس سے محبت نہ ہو نہ اس کی حکومت ماننے کے لیے تیار ہوتا ہے، جس سے محبت نہ ہو نہ اس کو اسوہ ماننے کے لیے تیار ہوتا ہے، جس سے محبت نہ ہو نہ اس کو ولی ماننے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اسی لیے
اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔
اجر رسالت محبت ہونے سے سمجھ میں آتا ہے کہ محبت کے ذریعے رسالت کو بچا سکتے ہیں، کیونکہ محبت وہ مقدمہ ہے، وہ ذریعہ ہے جس کے ذریعے انسان امام کی امامت کو قبول کرتا ہے. امام جب امام بنتے ہیں تو چار حوالوں سے ہمارے ساتھ رابطہ ہوتا ہے، کم از کم کی بات کر رہا ہوں میں. امام کی اطاعت کرنا واجب ہے، امام کی حکومت ماننا واجب ہے، امام کو اسوہ قرار دینا ہے، امام کو کی ولایت دے باطنی اور امام سے محبت، یہ سب عناصر اس وقت عملی ہوگا جب انسان امام سے محبت کرتا ہے. اور امام کو اگر مانے پھر رسالت برقرار رہ سکتی، پیغام رسول برقرار رہ سکتا ہے. اس طریقے سے رسالت اور محبت کے درمیان ارتباط پیدا ہوتا ہے. تو اتنی اہم بات امامت غدیر، بس توحید کے لیے بعثت کی ضرورت ہے، بعثت کے لیے غدیر کی ضرورت ہے. اب پیغمبر نے کیا کیا میں اس کی بتانا نہیں بتانا چاہتا ہوں. علی نے پیغمبر کے دستان مبارک پر آنکھیں کھولی اور پیغمبر نے اپنی آنکھیں علی کے زانوں پر بند کی. اس حد تک ان دونوں ہستیوں کے درمیان رابطہ برقرار ہے. میں وہ روابط جو مولا اور حضور کے درمیان ان کو نہیں بیان کرنا چاہتا ہوں، وہ کمالات جو علی کے ذاتی کمالات تھے جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی، وہ بھی نہیں بیان کرنا چاہتا ہوں. قرآن و سنت میں جو علی کے مقامات ہیں وہ بھی بیان کرنا نہیں چاہتا ہوں. صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کسی بھی حکم شرعی کو اس اہتمام سے بیان نہیں کیا رسول نے جس اہتمام سے امامت کا حکم کو بیان کیا. صحرا کے وسط میں تپتی ہوئی صحرا میں دھوپ کی تماست میں جانے والوں کو روکتے ہیں، آنے والوں کے انتظار کرتے ہیں، خاص انداز میں ممبر تیار کرتے ہیں، پھر نہ صرف الفاظ سے بیان کرتے ہیں کہ بعد میں تعویلیں کریں بلکہ ہاتھ سے اٹھا کر الفاظ کے ساتھ دکھاتے ہیں کہ میرا جانشین ہے.
نعرہ حیدری،
اس سلسلے میں آپ جانتے ہیں سینکڑوں کتابیں لکھی گئی اور روزانہ کتابیں لکھی جاتی ہیں. اتنی مضبوط دلائل ہے کہ اس میں سے ایک ہزار کسی اور کے بارے میں ہوتا تو اس کے سامنے لوگ سجدہ کرنے لگتے ہیں. امام احمد بن حنبل کہتے ہیں، آپ جانتے ہیں سن 40 تک احادیث کے لکھنا اور بیان کرنے پر پابندی لگی، فضائل اہل بیت چھپ گئی، اور سن 40 کے بعد اہل بیت علی کے خلاف احادیث بیان کرنے کی حوصلہ افزائی کی گئی، علی کے حق میں احادیث بیان کرنے پر پابندی لگا دی گئی، اور علی کے مد مقابل شخصیات کے حق میں احادیث بیان کرنے کی حوصلہ افزائی کی گئی، حکومت کی طرف سے پیسوں کا دریا بہا دیا گیا اس مقصد میں. اس کے باوجود امام احمد بن حنبل کہتا ہے جتنی معتبر احادیث علی کی شان میں ہیں کسی اور صحابی کی شان میں نہیں. یہ عظمت ہے. جن بنو امیہ نے اپنے انتقام لینے کے لیے پیغمبر کی شان میں اس قسم کی روایات گڑھ لی ہے کہ رنگیلے پیغمبر شیطانی آیات والی کتابیں اسی کے نتیجے ہیں، اسی خاندان نے علی کے تمام تر دشمنیوں کے باوجود علی کی اس پاکیزگی کو لکدار نہ کر سکے، ایک ڈبا ثابت نہ کر سکے. عظمت علی ہے. ان تمام تر باتوں کے بعد ایک سوال ہوتا ہے، یہ سوال بہت سے لوگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، قرآن آیات احادیث سیرت علی، عظمت علی، کمالات علی، محبت علی اور پیغمبر، یہ سارے ٹھیک ہے. علی کی امامت کے اوپر جو دلائل ہے دنیا میں شاید کسی مسئلے پر اتنی دلائل ہو، یہ سب ٹھیک ہے. لیکن کیسے ہو سکتا ہے پیغمبر کے زمانے کے مسلمان جو پیغمبر کے عاشق تھے پیغمبر کے وضو کے پانی زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے، کیسے ہو سکتا ہے وہ بھول جا رہے ہیں؟ ایک یہ ہے کہ علی کے بارے میں جو کچھ کہا ہے بھول جائے، دوسری بات یہ کس طرح سے مخالفت کرے وہ لوگ جو خون دیتے تھے پیغمبر کے حکم کے مطابق، وضو کے پانی کو زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے. اگر یہ اعتراض کرنے والے بھول جاتے ہیں، یعنی وضو کے پانی زمین پر گرنے کی اجازت نہ دینے والے، جنگ حنین میں جب پیغمبر نے
تألیف قلوب کے لیے کچھ پیشہ زیادہ تھے یا قبائل کو, تو آپ کے مخلص ترین مخلصین انصار نے کہا پیغمبر اپنے رشتہ داروں کے پاس پہنچ گئے, اب ہمیں بھولتے جا رہے ہیں. پانی زمین پر گرنا نہیں دیتے لیکن مالی مسائل نے پھر وہ برداشت بھی برقرار نہیں. ہمارے بھی یہی ہے, اس سے بہت محبت کرتے ہیں لیکن مالی جب بات آتی ہے, مال و دولت کی بات آتی ہے, پھر وہ محبت بھول جاتے ہیں. خلاصہ سوال یہ کس طرح سے فراموش کیا اور کس طرح سے مخالفت کی, دو سوال ہیں. میں ادلۂ امامت ادلۂ ولایت عرض کے پیش نہیں کرتا ہوں, الغدیر ہے اوقات کی ایسی شاہکار کی کتابیں ہیں کہ کوئی ان کتابوں کو پڑھنے کے بعد انکار کرے تو اس کو عاقل نہیں کہہ سکتے. لیکن میں ایک نفسیاتی مسئلے کی بات طرف اشارہ کرتا ہوں, کیوں ایسا ہوا, کیوں ایسا ہوا؟ اکثریت کیا حق انکار کر سکتے ہیں؟ محجۃ البیضاء سے نقل ہوتا ہے حضرت ام المؤمنین عائشہ سے, کہتی اصحاب پیغمبر مصیبت کے امتحان میں کامیاب ہو گئے, نعمت کے امتحان میں ناکام رہے. مصیبت کے امتحان میں کامیاب ہو گئے, نعمت کے امتحان میں ناکام رہے. یہ اعتراف ہے مکتب خلافت کی اس عظیم شخصیت کا جس کو سب مانتے ہیں. یعنی پیغمبر کے زمانے میں جنگوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا, قربانیاں دی, لیکن جب حکومت کے بارے آئی, مال و دولت کی تقسیم کے بارے آئی, وہ مقام نہیں رہا. یہ بات سچ چیز ہے. ابھی دیکھا آپ گھر بار عزیز اقارب سب چھوڑ کر ادھر آئے ہیں, تمام در سختیوں کے ساتھ علم دین کی طرف ہیں, لیکن دعا کریں ہمیشہ ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. جب بات بہت آپ کی شخصیت پہ لے گی, بڑے مقامات حاصل کریں گے, اس وقت بھی اس تقویٰ کو, اس ایمان کو, اس مبارز و شیطان کو برقرار رکھ سکے کوئی آسان نہیں ہے. ہمیشہ جہاد اکبر جہاد اصغر سے زیادہ مشکل ہے. حضور نے نہیں فرمایا مرحبا بقوم قضوا الجهاد الاصفر وبقي عليهم الجهاد الاكبر. میں خوش آمدید کہتا ہوں اس گروہ کو جنہوں نے جہاد اصغر کو انجام دیا, جہاد اکبر باقی ہے. اسی لیے نفس کے ساتھ مبارزہ کو جہاد اکبر کہا حضور نے, دشمن کے ساتھ جنگ کو جہاد اصغر کہا. ٹھیک ہے, خون دیا, قربانیاں دی, جنگ کی, جہاد کی, لیکن یہ اصغر ہے, اکبر وہ نفس امارہ کے ساتھ مقابلہ ہے. یہ اہم نقطہ آپ دیکھیں, یہ صرف نئی بات نہیں ہے, سابق امتوں میں دیکھیں. شاید میں تمام باتیں نہیں کہہ سکوں کیونکہ گفتگو مفصل ہے, لیکن صرف نفسیاتی لحاظ سے امت کے طرف بعید ہونا, قیامت میں کچھ منکر ہے. کیوں منکر ہے؟ قرآن میں بارہا اشارہ ہوتا ہے, یہ تو بعید ہے, کوئی مر گیا ہے, مٹی میں تبدیل ہو گیا ہے, ہڈیاں موسلہ ہو چکے, اب دوبارہ زندہ ہو جائے. ان سے کہا جائے تو بعید کیا, کون سا دلیل ہے, کس دلیل کا نام ہے؟ بعید ہونا تو دلیل نہیں ہے, لیکن انسان عقل سے زیادہ ہوا, عقل سے زیادہ وہم و گمان کا تابع ہوتا ہے. نفسیاتی طور پر جب تک آپ کسی کو تیار نہیں کریں گے, وہ عقلی دلیل ماننے کے تیار نہیں ہے. تو قرآن ہدن للمتقین کیوں ہے؟ متقین نے نفسیاتی طور پر اپنے کو تیار کیا ہے قرآن سے لینے کے لیے. جو متقین ہے قرآن سے لینے کے لیے تیار نہیں کیا ہے, اسی لیے قرآن کی کوئی آیت ان پر اثر نہیں کر سکتی. آپ مثال دیتا ہوں, ایک آدمی کی مثال لیجئے, 18 سال 20 سال کا ایک جوان لڑکا ہے, 80-90 سال کا بوڑا باپ ہے, باپ سے بھی محبت کرتا ہے, بیٹے سے بھی محبت کرتا ہے. بیٹا خدا نخواستہ اگر مر جائے, ناقابل برداشت ہوتا ہے, بہت سخت مصیبت ہوتی ہے, لیکن باپ مر جائے قابل برداشت ہے. جی بسا اس نے کفن تیار کر کر رکھا ہے ممکن ہے بابا ایک دن چلے جائے. کیوں؟ صرف یہ کہ باپ کے مرنے کے نفسیاتی طور پر تیار ہے, بوڑھا باپ ہے, بیمار رہتا ہے, 80-90 سال کے بعد مرنا ہے. محبت کم نہیں ہے, اپنے آپ کو تیار کیا ہے اس مصیبت کے لیے, لیکن بیٹے کی مصیبت کے لیے تیار نہیں کیا ہے. توقع نہیں کرتا تھا کہ بیٹا اس جوانی میں چلا جائے گا. تو نفسیاتی طور پر تیار ہونا بہت مؤثر ہے. آپ نے سنا ہوگا یہ حدیث کہ اگر ابو ذر کا سلمان کے علم ابو ذر کے پاس ہوتا, دو قسم کی حدیث ہے, سلمان ابو ذر سلمان کو کافر قرار دیتا
یا قتل کرتا. یہ تعبیر ہے، نہیں کہ ابو ذر ایسا کریں گے، تعبیر ہے کہ برداشت مختلف ہوتا ہے. علم کے لیے ظرفیت چاہیے، علم کے لیے ظرفیت. چھوٹے بچے دیکھیے، اس کو 1000 روپے برداشت نہیں کرتا ہے، لیکن آپ کے پاس 1000 آ جائے، آپ کی کوئی معمولی چیز نہیں. تو علم کے لیے ظرفیت چاہیے. تو عرض کر رہا تھا کہ سابقہ قوم عرض یہ کر رہا تھا کہ بعید کہتے ہیں، بعید ہے کہ مسلمان اس فرمان پیغمبر کو فراموش کر. ہمارا جواب یہ ہے، بعید ہونا دلیل نہیں ہے. دلیل کو آپ دیکھیں، قرآن و سنت کے دلیل کو دیکھیے، اس دلیل سے کون ثابت ہوتا ہے، کس کی امامت، کس کی خلافت ثابت ہو جاتی ہے. بعید ہونا دلیل نہیں. لیکن ہم ابھی اس بعد کو بھی ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں عرائض کے ذریعے، جن میں سے بعض کو ابھی کہہ سکیں گے. ایک ایک سابق امتوں کو دیکھیے، حضرت عیسیٰ نے پیغام توحید پہنچائی ہے، تسلیس دین خدا کے پیغام نہیں پہنچائی ہے. دنیا کے سب سے بڑا دین عیسائی دین ہے. ابھی وہ دو بچے کی نظرے پر عمل کرتے ہیں، اس کے باوجود دنیا میں سب سے زیادہ آبادی ہوتی ہے. اگر وہ ہمارے طرح 15 بچوں کی نظرے پر عمل کرتے، پوری دنیا پر چھا جاتا. تو اس کے باوجود آپ دیکھیں، سارے عیسائی، 4 ملین کا ایک مذہب ہے چھوٹا سا، اس کو چھوڑ کر سارے عیسائی تسلیس کے قائل ہیں. سارے عیسائی تسلیس، آپ دیکھ رہے ہیں اکثریت یا 99% سے زیادہ عیسائی نے اس پیغام کو چھوڑ دیا جو حضرت عیسیٰ نے دیا ہے. عیسیٰ نے کب کہا تھا میں خدا کے بیٹا ہوں؟ یہودیوں کو آپ دیکھیے، حضرت عزیر کو خدا کو بیٹا مانتے ہیں، یہودیوں کے ایک بڑا گروہ. ایک فارسی شاعر کہتا ہے، تعجب ہے عوام، بہت متعجب لوگ ہیں، عجیب لوگ ہیں، کہ حضرت موسیٰ نے 9-10 قسم کے معجزات اظہار فرمایا، حضرت موسیٰ کے نبوت کو ماننے کے تیار نہیں ہیں، لیکن گوسالہ نے، بچھڑا نے جب ایک آواز نکالی، سب اس کو خدا ماننے لگے. جس گوسالہ کو سامری نے پیش کیا تھا، اس نے ایک آواز نکالی نا، اس کو خدا ماننے لگے. حضرت موسیٰ کے 9-10 معجزات کو دیکھنے کے باوجود اس کے نبوت میں شک کرنے لگے. یہ عوام الناس کی معرفت شعور ہے. آپ کو دیکھیں، حضرت موسیٰ کے قوم میں سے 6 لاکھ سے زیادہ تھے، 12,000 باقی رہے، باقی سب گوسالہ پرست ہو گئے. حضرت ہارون کے ہوتے ہوئے حضرت موسیٰ واپس آنے والے تھے، جب ایک یہودی نے علی سے عرض کیا، یا علی، آپ کی امت نے پیغمبر کے بعد اختلاف کیا، تو آپ نے فرمایا تمہاری امت نے، یہودیوں نے اپنے نبی کے زمانے میں اختلاف کیا ہے، اپنے نبی کے زمانے میں اختلاف. بس اکثریت باطل کی طرف جانا، 99% سے زیادہ نبی کے تعلیم کو چھوڑنا کوئی نئی بات نہیں ہے. پیغمبر خود فرماتے ہیں، سابقہ اگر امتیں 71-72 فرقوں میں بٹ گئے، تم 73 فرقوں میں بٹنے والے ہو. اگر سابقہ قوم گوا کی سوراخ میں گئی، آپ بھی جانے والے ہیں. جحر وقب اللہ دخلتموں، اگر سابقہ قوم وقب جو جانور ہے اس کے سوراخ میں داخل ہو گئی، آپ بھی داخل ہو جائیں گے. تاریخ ایک جیسی، انسانوں کی طبیعت ایک جیسی ہے، ایک ہی طریقے سے بیوقوف بنائے جاتے ہیں. تو اس طریقے سے آپ دیکھ رہے کہ مسیحیین توحید میں گمراہ ہو گئے، 99% سے زیادہ. یہود توحید میں، نبوت میں گمراہ ہو گئے، 99% سے زیادہ. حضرت موسیٰ کی تمام تر عظمت کے باوجود اس کے نبوت میں شک کرتے، گوسالہ کے ایک آواز پر اس کو خدا ماننے لگے. اور مسلمانوں کو خود دیکھیے، حافظہ کی پیغمبر نے کتنی بار نماز پڑھی ہوگی، 17 رکعت نماز کم از کم واجب نماز ہے، نفل نماز کا علاوہ. نفل نمازیں تو 51 واجب اور نفل، اور پھر باقی مستحبات کو ملائیں اس سے زیادہ. اب اس دوران پیغمبر 17 مرتبہ کھڑے ہو گئے ہیں نماز میں، تو ہاتھ باندھتے تھے نماز میں، ہاتھ اوپر ہوتا تھا، تھوڑا سا نیچے ہوتا تھا، اس کو 17 بار روزانہ دیکھا ہے، مہینے میں 10 دن میں 170، مہینے میں 500، سال میں آپ دیکھیں ضرب دیتے جائے لاکھوں دفعہ مسلمانوں نے دیکھا کہ پیغمبر کس طرح سے نماز پڑھتے ہیں، اس کے باوجود مالک کہتے ہیں ہاتھ کھول کے نماز پڑھنا ہے، دوسرے کوئی فقہ کہتے ہیں ناف سے نیچے، کوئی فقہ کہتے ہیں ناف سے آگے اوپر، اور شیعہ کہتے ہیں ہاتھ کھول کے ناف، مالکی اور شیعہ ہاتھ کھول. آپ دیکھ رہے ہیں نماز جیسا عمل جس کو لاکھوں بار پیغمبر نے انجام دیا ہے وہ مورد اختلاف ہے. کیا پیغمبر نے تو انجام دیا ہے نماز ایسا مسئلہ کہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھے کسی کو نقصان نہیں ہوتا، ہاتھ کھول کے نماز پڑھے بھی کسی کو نقصان، کسی کو فائدہ نہیں ہوتا. امامت کا مسئلہ کسی مفادات کا مسئلہ ہے، حکومت کا مسئلہ ہے جس کے لوگ قربانیاں دیتے ہیں. ابن قتیبہ کہتے ہیں جو خون امامت کے مسئلے میں بہایا گیا تاریخ میں کسی اور مسئلے پر نہیں بہایا گیا. حکومت ہے نا، حکومت عزیز سے مامون نے اپنے والد ہارون سے کہا اگر حق مسلم جعفر ہے تو اس کو کیوں نہیں لیتے؟ کہا بیٹا اس حکومت میں تم میرے ساتھ جھگڑا کرو گے تو تیرا سر تن سے میں جدا کروں گا. تاریخ میں کتنے حکمران گزرے ہیں اپنی اولاد کا قتل عام کیا ہے، کتنے اولاد گزری ہے کہ اپنے والد کو قتل کیا ہے اقتدار کے لیے. تو امامت کے مسئلہ کے اہم حصہ حکومت ہے. علی کی علمیت کا کوئی مدعی نہیں تھا، علی کی عصمت کا کوئی مدعی نہیں تھا، علی کے کمالات کا کوئی مدعی نہیں تھا، علی کی شجاعت کا مدعی نہیں تھا. جو دعویٰ کرنے والے ہیں علی کے مد مقابل افراد ہیں، انہوں نے سیاست کے مسئلے میں حکومت کے مسئلے میں کہا کہ ہم حقدار ہیں. تو حکومت کا مسئلہ اگر چھپائے تو کسی کے مفاد میں ہے، اظہار کرے دوسرے کے مفاد میں. تو یہاں چھپانے کی وجوہات بھی ہے، ظاہر کرنے کی وجوہات بھی ہے. لیکن ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنا، ہاتھ کھول کے نماز پڑھنا، مسح کرنا ہے پاؤں کو یا پاؤں کو دھونا ہے، یہ نہ کسی کے فائدے میں نہ کسی کے نقصان میں، اس کے اور ہزاروں دفعہ لاکھوں دفعہ مسلمانوں نے دیکھا اس کے باوجود فراموش کیا. بس ہو سکتا ہے کہ مسئلہ کو پیغمبر بیان کرے اس کے باوجود، لاکھوں دفعہ دیکھنے کے باوجود مسلمان فراموش کرے. اس کے بعد ایک نقطہ یہ ہے کہ کسی بھی تنظیم میں، ملک میں، گروہ میں مخلصین بہت کم ہوا کرتے ہیں. مخلصین وہ لوگ جو اپنے مفادات کو نظر انداز کر کے اس مقصد میں فانی ہو جاتے ہیں، مال، اولاد، حیثیت، آبرو، سب کچھ اس میں فدا کریں. مخلصین کمتر ہوتے ہیں. مولا سید شہدا کربلا میں فرماتے ہیں الناس عبید الدنیا والدین لعق علی السنتی، لوگ دنیا کے غلام ہیں. جب تک ان کا آخرت کے ساتھ دنیا کے ٹکراؤ نہیں ہے تب تک دنیا کو بھی ساتھ چلائیں، مسجد بھی جائیں گے، دکان میں بھی جائیں گے، لیکن جس دن ٹکراؤ ہو جائے اس دن دیندار کم رہ جاتے ہیں. تو لوگ عموماً مفادات کا خیال رکھتے ہیں. مخلصین ہر گروہ میں کم ہوتے ہیں. اسی لیے اگر کسی دین، کسی مذہب کے، کسی تنظیم کے مخلصین کم ہو تو مخلصین کے بعد غلط ہونے کی دلیل نہیں، مخلصین کم ہی ہوتے ہیں. اکثریت دلیل حق نہیں ہے، ہمیشہ اکثریت مخلصین نہیں ہوتی. بلکہ خود قرآن نے اکثرهم لا يعقلون کا جملہ کہہ کر بیان کہ اکثریت حق و باطل میں تمیز کرنے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتی. وہ وہم و گمان کے تابع ہوتے ہیں، خیالات کے تابع ہوتے ہیں، عقل سے کام نہیں لیتے. وما يعقلها الا العالمون، ان آیات الہی کو سمجھنے والے علماء ہوتے ہیں. اور ایک نقطہ کہ کس طرح سے ہو سکتا ہے نبی کی تعلیم ضائع ہو جائے. مولا نہج البلاغہ فرماتے ہیں مختلفت امة بعد نبیها الا غلب اہل باطلها على اہل حقها. جب بھی کسی نبی کے بعد اس کی امت نے اختلاف کی تو اس امت کے اہل باطل اہل حق پر غالب آئے. الا ماشاء اللہ، مگر کہ جہاں خدا کی مشیت خاص ہو، ورنہ اہل باطل آزاد ہے. مومن کے لیے دنیا سجن ہے، حلال و حرام کا خیال رکھنا ہے. خود مولا فرماتے ہیں میں جانتا ہوں کس طرح سے سیاست کروں، کس طرح سے اپنی حکومت بچاؤں، جس طرح سے دوسرے حکمران ظالموں کو کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، مظلوموں کا حق وصول کرتے ہیں، اسی طرح سے میں حکومت کروں، میری حکومت بھی بچ سکتی ہے. لو لن تقال لكنت أدهى العرب حق التقوى من رغم من السياسات کے رغم من حکمت عملی کے رغم میں رکاوٹ نہ ہوتی تو میں عرب کے سب سے بڑا سیاست مدار ہوتا جانتا تھا میں کس طرح سے چلا ہوں لیکن حکومت کے لیے اطلب النصر کے جو کیا ظلم کے ذریعے کامیابی حاصل کروں فرماتے جو ظلم کے ذریعے کامیاب ہوا ہے حقیقت میں وہ شکست خوردہ ہے دین کا مقصد خدا کی خوشنودی ہے اہل ایمان کا مقصد خدا کی خوشنودی ہے اقدار کو بچانا ہے انسانیت کو بچانا ہے فضائل کو بچانا ہے حکومت وسیلہ ہے اگر حکومت کے ذریعے اقدار نابود ہو جائے اگر حکومت کی وجہ سے خدا سے دور ہو جائے اگر حکومت کی وجہ سے بندگی سے دور تر ہو جائے اور خدا کا دشمن بن جائے یہ حکومت منظور نہیں ہے دین عدالت کے لیے ہے حکومت عدالت کے لیے ہے حکومت دین کے لیے ہے نیک دین حکومت کے بچانے کے لیے عدالت کو قربانی عدالت کی قربانی کرے دین کی قربانی کرے جو پوری تاریخ کے سیاست مداروں نے ہی کیا ہے جب بھی حکومت کے لیے مسئلہ پیش ہو عدالت کو خیر بات کہا جب بھی حکومت کے لیے مسئلہ پیش ہو دین کو خیر بات کہا عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے صرف نعرے لگاتے ہیں خود قرآن نے بھی اشارہ کیا ہے اس مطلب کی طرف کہ امت گمراہ ہو سکتی ہے ما محمد الا رسول افئن مات او قتل انقلبتم على عقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا علی عمران میں سورہ 144 میں کہ پیغمبر جب دنیا سے چلے جائیں گے کیا تم پلٹ کر جاؤ گے استفہام انکاری ہے یا تقریری ہے یہ اشارہ ہے کہ پیغمبر دنیا سے اگر چلے جائیں تم پلٹ کر جانے والے پیغمبر کے بعد ارتداد کی کیسی باتیں آئیں خلافت کے مسئلے میں آپ نظام خلافت کے ماننے والوں کی تواریخ میں دیکھیے جو گفتگو وہاں پر ہوگی کہ پیغمبر کا جانشین کسے بننا چاہیے آیا قرآن پیش کی گئی وہاں پر آیا سنت رسول پیش کی گئی یا کہا کہ پیغمبر ہمارے رشتہ دار ہیں ہمیں حکومت ملنے چاہیے دوسرے نے کہا پیغمبر کہ ہم نے مدد کی ہمیں حکومت ملنا چاہیے قرآن کیا کہتا ہے سنت کیا کہتا ہے اس کی بات نہیں ہوئی جاہلی اقدار کی طرف گئے پیغمبر کے جانشین معین کرنے کے لیے تم سب پلٹ کر جاؤ گے اور ایک اہم مسئلہ یہ تھا کہ جو مسلمان اس زمانے میں تھے ٹھیک ہے قرآن فرماتا کنتم خیر امہ تم بہترین امت ہو محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار ورحماء بینهم بہترین لوگ ہیں اور یہ بہترین ہونا تاروز قیامت ہے اس زمانے کی امت کے ساتھ مختص نہیں ہے اگر آپ پیغمبر کے ساتھ ہیں افکار میں نظریات میں جذبات میں محبتوں میں نفرتوں میں عمل میں کردار میں سیرت میں اگر پیغمبر کے ساتھ ہے تو ہمیشہ یہی صفات آتی ہیں والذین معه پیغمبر کے ساتھ ہونا چاہیے عقائد میں افکار میں نظریات میں جذبات میں دل اعضاء و جوارح فکری لحاظ سے دل کے لحاظ سے اعضاء و جوارح کے لحاظ سے ہر حوالے سے پیغمبر کے ساتھ ہو تو یہ لوگ کیا ہوں گے رحماء بین ہوں ایک دوسرے پر رحم دل ہوں گے اشداء علی الکفار ہوں گے خدا کے درگاہ میں بندگی کریں گے اور روز بروز ان کی طاقت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا کنتم خیر تم بہترین امت ہو لیکن بہترین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عیب سے بالا تر ہے فرض کریں سکول ہے 10 کلاس کے سکول اس میں سارے کلاسوں کے درمیان مقابلہ کرایا گیا ایک سکول فرض کیجیے 10واں کلاس کی کلاس ہے 10واں کلاس جو ہے 10ویں کلاس والوں کو کیا قرار دیا گیا سب سے اعلیٰ قرار دیا گیا اس سکول کے سب سے اعلیٰ کلاس اخلاقی لحاظ سے اور تعلیم کے لحاظ سے یہ کلاس ہے اب اس کلاس کے اوسط نمبر کیا ہے 90 نمبر ہے اوسط نمبر کچھ لڑکوں کے نمبر 95 ہے کچھ کے نمبر 99 ہے کچھ کے نمبر شاید فیل نمبر بھی ہو ایک دو لڑکا فیل بھی ہے لیکن جب اوسط نکالا گیا تو بہترین اب ایک آدمی اس ایک دو بیکار کو دیکھ کر کہیں کہ یہ کیسے کلاس سکول کی بہترین کلاس قرار دیا گیا جبکہ یہ بالکل ان پڑھ آدمی ہے کہیں گے نہیں اوسط نکالا گیا ہے اوسط کا مطلب کیا ہے یعنی ہو سکتی میں سے پاس کے نمبر بہت کم ہوں. عمر بن عبدالعزیز کہتا ہے کہ اگر ساری امتیں قیامت کے دن اپنے گناہوں کو جمع کر کے ترازو کے پلڑے میں ڈالے قیامت کے دن, ہم صرف حجاج بن یوسف کے گناہوں کو دوسرے پلڑے میں ڈالے تو ہمارا گناہ زیادہ ہو جائے گا. ہو سکتا ہے بہترین گروہ میں بدترین آدمی وجود میں آ جائے. شیطان بہترین ماحول میں بدترین مخلوق بن گیا نا, عالم فرشتگان میں بدترین مخلوق. یہ کوئی بھائی آزاد ہے, آزادی سے کوئی فائدہ صحیح فائدہ اٹھاتا ہے, کوئی غلط فائدہ اٹھاتا ہے. تو اسی لیے بہترین ہونے کا معنی بے عیب ہونا نہیں ہے, بہترین ہونے کا معنی معصوم ہونا نہیں ہے, بہترین ہونے کا معنی یہ کہ دوسروں سے بہتر ہے. اس وقت کے مسلمان دوسروں سے بہتر تھے, عیب سے بالا تر نہیں تھے. امت ہونے کے ناطے سے بہترین امت تھے, امام ہونے کے ناطے سے بہترین امام نہیں تھے. پیغمبر نے ان کی تربیت امت ہونے کے ناطے سے کی. جب ان سے کوئی غلطی سرزد ہوتی تھی, خود حضور بے نفس نفیس تشریف لے جاتے تھے, اس غلطی کے ازالہ کرتے تھے, خطرہ کو ابتدا ہی میں ختم کرتے تھے. اس خطرہ کے درمیان بالکل جنگ کا ماحول پیدا ہوا, مہاجرین اور انصار کے درمیان اختلاف کا ماحول پیدا ہوا, حضور فوراً پہنچ جاتے تھے اور اخوت اسلامی, خدا کی بندگی, دین کی باتیں کر کے ان کو نرم کرتے تھے. مشکلات پیش آتے تھے, سورہ منافقین کن کے بارے میں, انہی لوگوں کے بارے میں جو حضور کے پاس بیٹھتے تھے. تو اس حوالے سے بے عیب نہیں تھے, بہترین تھے, بے عیب نہیں تھے. اسی لیے ہو سکتا ہے وہی امت جو بہترین امت ہے لیکن عیب سے بالا تر نہیں ہے, پیغمبر کے کچھ فرمان اپنے مفاد کے مطابق نہ ہو تو نظر انداز کرے. عرض کے یہودیوں نے, عیسائیوں نے یہی کیا, توحید کو نظر انداز کیا, یہاں امامت نظر انداز کرے. جب ابو جہل کا غالباً جب پوچھا گیا, کہا کہ یا کوئی اور شخص تھا, ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے, غالباً ابو جہل تھا قریش کے, کہا گیا کہ نبوت تو ہمارے ہاتھ سے نکل گئی ہے لیکن اب ہم بنی ہاشم کو اپنے سے آگے جانا نہیں دیں گے. دوسرے بزرگ نے کہا قریش پسند نہیں کرتا ہے کہ امامت اور نبوت ایک گھرانے میں جمع ہو, اسلام کی بات نہیں کر رہا ہے, قریش کی بات کر رہا ہے. تو یہ مسائل تھے, یہ نقائص تھے. تو یہ ایک اہم مسئلہ تھا کہ تمام تر اس وقت کے مسلمانوں کی عظمت کو مانتے ہیں, قربانیوں کو مانتے ہیں, ان کے خدمات کو مانتے ہیں لیکن ان کو معصوم نہیں سمجھتے. قرآن کے آیات آپ کے سامنے شاہد ہیں. اس زمانے میں پیغمبر کے ساتھ جو بیٹھتے ہیں بہانہ کرتے تھے جنگ میں جانے کے لیے, مختلف چیزیں جو اس زمانے میں ہیں. احادیث جو ہے مستند ترین شیعوں کے علاوہ اہل سنت کی مستند ترین کتابوں میں مسلم بخاری میں یہ حدیث ہے کہ قیامت کے دن کچھ اصحاب جہنم لیے جا رہے ہوں گے. حضور پوچھتے کہاں لے جا رہا میرا اصحاب, فرماتے پیغمبر آپ کو کیا معلوم آپ کے بعد انہوں نے کیا بدعتیں ہی جاری. تو تعجب کی بات نہیں ہے, وہ لوگ جو ہم خود ایران میں دیکھتے ہیں کل مذبحات پر عظیم قربانی دینے والا آج بسا وقت گمراہ ہو گیا ہے. ہمیشہ شیطان ہے, کوئی مسئلہ ہے آسان نہ سمجھے, آخری دم تو کوشش کرتا ہے. شیطان تو انبیاء کے پاس بھی جاتے رہے, انبیاء کے پاس بھی جاتا رہا, اگرچہ خود بھی کہہ رہا تھا میں نہیں کر سکتا ہوں لیکن اس کے باوجود کوشش کرتا رہا. یہاں ہوتا ہے جلدی مایوس ہونے والے. اور ایک مشکل قریش کا تھا, آپ جانتے ہیں پوری تاریخ میں حکومت, ٹائم ہوگی تو مجھے بتایا, مجھے پتہ نہیں چلتا ہے. پوری تاریخ میں حکومت پیسہ والوں کی رہی ہے, یا ڈائریکٹ پیسہ والے اقتدار پر آئے یا وہ لوگ اقتدار پر آئے جن کے پشت پر پیسہ والے. ابھی بھی دنیا میں دیکھیے ایک اسمبلی کے نمائندہ کے پاس اگر اپنا پیسہ نہ ہو یا کوئی پیسہ والا اس کی حمایت نہ کرے, وہ اپنے فوٹو بھی نہیں چھپوا سکتا ہے, اپنی پبلسٹی نہیں کر سکتا ہے. پیسہ والوں کی حکومت رہی ہے بلا واسطہ یا بلا واسطہ. پیسہ والے فوجی تیار کرتے تھے, پیسہ والے سپاہی تیار کرتے تھے, پیسہ والے مفکر لوگوں کو خریدتے تھے. تو عالم اسلام کے بھی یہی مسئلہ تھا. اسلام کے ظہور سے پہلے عرب دنیا میں قریش کا مقام تھا, وہاں پر پیسہ بھی تھا تقدس میں, یعنی مقدس بھی مانے جاتے تھے قریش, نسل حضرت ابراہیم سے, نسل حضرت ابراہیم اسماعیل سے. پھر عام الفیل میں جب وہ عذاب نازل ہوا, عام الفیل میں ابراہ نے لشکر لے کر آیا اور خانہ کعبہ پر حملہ کرنا چاہا, تو ابابیل نے پتھراو کر کے کنکریوں کے ذریعے ان ابابیل کو, اس لشکر کو ختم کر دیا. تو دنیا عرب میں قریش کی نسبت میں ایک پاکیزہ جذبہ پیدا ہوا کہ یہ کتنا خدا کے مقرب بندے, کہ خدا نے ان سے دفاع کرنے کے لیے پرندر روانہ کیے, وہ بھی کنکریوں کے ذریعے اس لشکر کو ختم کر دیا. تو پہلے بھی اولاد اسماعیل اور پھر ابابیل کے ذریعے ان کی حمایت, اور پھر پیسہ والے تھے عرب کے درمیان, یعنی عرب حجاز کے درمیان سب سے زیادہ تعلیم یافتہ اور پیسہ والے تاجر طبقہ تھے. اسی لیے لوگ جب جنگ احد میں گئے مدینہ سے, کچھ انصار آئے ان کے ساتھ جنگ کے لیے, کہا کہ ہم تم سے نہیں لڑتے ہیں, ہم اپنے برابر لوگوں سے لڑنے کے تیار ہیں, تم سے لڑنا ہم اپنی توہین سمجھتے ہیں. جنگ بدر میں, جنگ بدر کا واقعہ تھا, اس کے بعد حضرت حمزہ اور مولا اور غالباً حضرت شیبہ تھے, کیا تیسرے جو چچا تھے, اب تیسرے چچا وہ ویدت تھے, خلاص یہ تین آئے اور ان کے ساتھ جنگ کی. بھلے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ قریش کی حکومت تھی, اس حد تک قریش مقدس مانے جاتے تھے. جب قریش کے کسی آدمی کے یا کسی گروہ کا دوسرے گروہ کے ساتھ جنگ ہوتی تھی, دوسرا عرب آ کے کہتا تھا آپ آرام کر, آپ کی جگہ پر میں لڑتا ہوں. جنگ خطرناک ہے, جان خطرے میں, لیکن اتنا احترام تھا قریشی کا کہ خود لڑتا تھا. اب جب اسلام ظاہر ہوا تو پیغمبر کے تعلق میں اسی خاندان سے ہونے کی وجہ سے قریش بے حیثیت, قریش اپنی حیثیت نہیں کھوئی. اگرچہ قریش نے جنگیں لڑی پیغمبر کے ساتھ, لیکن پیغمبر کا تعلق بھی اسی خاندان سے ہونے کی وجہ سے یہ خاندان بدنام نہیں ہوا.
اور محمد و آل محمد صلوات.
یہ خاندان بدنام نہیں ہوا. اب اس خاندان کی طاقت محفوظ, آپ جانتے ہیں جب حضور کے بعد علی اپنے ہاتھ سے محروم ہوئے, ابو سفیان آیا, نہج البلاغہ میں بھی ہے, تواریخ میں بھی ہے, کیا کہ علی اگر آپ چاہتے ہیں مدینہ میں مدینہ کی گلیوں کو سپاہیوں سے بھر دوں گا. آپ دیکھ رہے ہیں طاقت کتنی طاقت ہے. اسی لیے قریش علی کو نہیں چاہتے تھے, خود علی نہج البلاغہ بارہا نفرین کرتے قریش کے حق میں کہ انہوں نے میرا حق قصور کیا, انہوں نے میرے ساتھ دشمنی کی, انہوں نے میرے ساتھ میرے اوپر ظلم کیا. خلیفہ سوم کا جملہ ہے کہ میں کیا کروں, قریش علی کو پسند نہیں کرتے اور مجھ کو پسند کرتے. علی نے قریش کے 70 ایسے بہادروں کو خاک خون میں ملایا جن کے پیشانی چمکتے تھے. پیشانی چمکنے کا مطلب کیا ہے, اب ایک کارگر کو دیکھے یا ایک کھیتی باڑی کرنے والے کو دیکھے, اس کے پیشانی میں چمک نہیں ہوتی ہے, پیشانی میں کیا ہے, ظاہر ہے نورانیت نہیں ہوتی, خاک آلود ہوتا ہے. چمک کے لیے دو چیز کی ضرورت ہے, ایک کام نہ کرے. آج کل دفتروں میں بیٹھنے والے بھی ان کے پیشانے میں چمک, یا مولانوں کے پیشانے جو جسمانی کام نہیں کرتے ہیں, اور دوسرے ایک عیش و عشرت کی زندگی کریں. یہ دو ہو تو پیشانی میں چمک پیدا ہوتا ہے, چہرہ نورانی ہوتا ہے. اب اس زمانے میں تم نے دفتر تھا نہ کچھ ایسا. اب قریش کے لوگ بیٹھتے تھے, کھاتے تھے اور مقابلہ کرتے تھے, جنگ سیکھتے تھے, یہی پیسہ والے تھے. اب کہتے علی نے 70 قریش کے ایسے بہادروں کو خاک و خون میں ملایا, یعنی ان کو قتل کر دیا جن کے پیشانی چمکتے تھے. قریش کس طرح سے علی کو پسند کرتے. نہ صرف قریش کا مسئلہ تھا, عرب کے دوسرے قبائل کا مسئلہ تھا. اسلام کی جنگوں میں علی نے کفار کے بڑے بڑے بہادروں کو شکست دی تھی, قتل کیا تھا, یہ دشمنیاں دل میں تھی.
پچیس سال کے بعد علی کے تمام تر مظلوموں کے بعد مظلومیتوں کے بعد جب علی اقتدار پر آئے قریش جمع ہو گئے. علی کو خط لکھا, علی آپ نے جو ہمارے لوگوں کو قتل کیا وہ ہم اس کو ہم نظر انداز کر سکتے ہیں, لیکن ہمارے پاس جو پیسہ ہے اس کو تو ہمیں معاف کریں. اس کے بعد بھی دیکھیے جنگ جمر میں قریش کی طرف سے, جنگ سفید میں قریش کی طرف سے, جنگ نہروان کے بنیاد میں قریش کی طرف سے, یعنی قریش کے دھوکے میں آئے ہوئے لوگ. بات دیکھیے اس کے بعد بھی سینکڑوں سال قریش کی حکومت رہی, بنو امیہ بنی عباس, یہاں تک کہ وقت کے خلیفہ جب فتح ایران کے لیے حسن مسنہ کے معفوق قریش کے 20 سال کے جوان مسلط کیے, اس کو کچھ بھی نہیں آتا تھا. جب اس نے کہا بھی اس کو کچھ نہیں آتا, آپ نے اس کو بھی میں نے معفوق بنایا, کہا کہ آپ قریش کے قیادت کو نہیں پسند کرتے, یعنی یہ معیار تھا. اب یہ قریش جو ہے علی کو پسند نہیں کرتے تھے. ابھی آپ کے ملک کے بڑے بڑے پیسہ والے کسی کو پسند نہ کرے وہ اقتدار پر نہیں آ سکتا ہے, نہ آپ کے ملک کے, پوری دنیا میں. اب تک یہ دنیا کی داستان کا خلاصہ یہی ہے, پیسہ والوں کی حکومت, قدرت مند لوگوں کی حکومت, طاقتور لوگوں کی حکومت, طاقت پیسے کے پاس, پیسہ طاقت کو جمع کر کے اپنے اندر رکھا ہے نا, علماء بھی اسی کے قبضے میں آتے ہیں. علماء سے مراد علم رکھنے والے, مولانا مراد نہیں, اور مفکرین, قدرت مند پہلوان, سارے کے سارے ظاہر ہیں. تو یہ ایک مسئلہ تھا کس طرح سے علی محروم ہو گئے. اور درود پڑھیے محمد علی. انسان وہ بات, ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ غدیر میں اتنی بڑی تعداد میں لوگ تھے, فراموش کس طرح سے کیا. انسان اس بات کو یاد رکھتا ہے جو اس کے فائدے میں ہو, لیکن جو بات اس کے فائدے میں نہ ہو اس کو فراموش کرتا ہے. یہ انسان کی طبیعت ہے, نفسیاتی مسئلہ ہے. زندگی میں آپ اب تک کتنی باتیں آپ نے سنی ہیں, ان میں سے اگر کبھی پیسہ ملا ہے, کبھی فائدہ ملا ہے, وہ ابھی تک آپ کو یاد ہے, لیکن وہ باتیں جو اس کا آپ سے تعلق نہیں ہے, آپ کے مفاد میں نہیں ہے, اس کو فراموش کرتے ہیں. بس اگر غدیر کی داستان علی کے فضائل کو اس وقت فراموش کیا, وجہ یہ ہے کہ ان کے اپنے ذاتی مفادات میں نہیں تھا. اور یہ انسانوں کی طبیعت ہے, نہیں کہ پورا فراموش. آپ خود جانتے ہیں کہ متعدد بار علی نے استحصال کیا واقعہ غدیر کو, اور شہادت دینے والوں نے شہادت دی. پھر اپنی حکومت کے دور میں بھی بدر کی جنگ میں حصہ لینے والے, جن کا بڑا مقام ہے اسلام میں, بدریین کا, جن کے بارے میں قرآن کی آیت ہے رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ, بدر کے جنگ میں حصہ لینے والے 12 آدمی تھے, انہوں نے بھی اٹھ کر شہادت دی. 32 صحابی نے شہادت دی کہ ہم نے غدیر کے میدان میں, لیکن مولا مسجد میں تھے آپ نے, اس ظاہر سارے لوگ وہاں پر جمع نہیں تھے. وہاں پر جب پوچھا غدیر کے میدان کون گواہی دیتا ہے کہ پیغمبر نے مجھ کو اپنا جانشین بنایا, تو یہ لوگ اٹھے چھ چار گواہی. لیکن عرض کیا, لوگوں کی طبیعت یہ ہوتی ہے جو مسئلہ ان سے مربوط نہیں ہے, ان کے مفاد میں نہیں ہے, اس کو نہ اس کے پیچھے جاتے ہیں, اس کو نظر انداز کرتے ہیں, اس کو فراموش کرتے ہیں یا تذکرہ نہیں کرتے. بس غدیر کے مسئلے کو فراموش نہیں کیا. اگر فراموش کیا بھی اس وجہ سے, اگر فراموش نہیں کیا لیکن اس کے بارے اس کی حمایت میں نہیں اٹھے, اس کی بھی یہی وجہ ہے. اور ایک مسئلہ یہ تھا, ایک سیاست چلائی گئی کہ پیغمبر جو کچھ فرماتے ہیں وہ بے اثر ہو جائے. ایک سیاست یہ چلائی گئی کہ پیغمبر, کچھ لوگوں نے مل کر یہ سیاست چلائی تھی حضور کے زمانے میں. عمر آج کا ایک بیٹا ہے, نسبتا نیک بیٹا, جب حضور جو کچھ فرماتے تھے دیکھتا تھا, قریش کے کچھ بزرگوں نے کہا پیغمبر ہم جیسے بشر ہیں, غصے میں کچھ کہہ جاتے ہیں اور خوشی میں کچھ اور کہہ جاتے ہیں. ہم لوگ ایسے ہوتے ہیں نا, غصے میں جب کسی پر غصہ آتا ہے حد سے آگے اس کی مذمت کرتے ہیں, جب کسی سے خوش ہوتے ہیں حد سے آگے اس کی تعریف کرتے ہیں, ہر چیز نہ لکھا کرو. تو اس نے آ کر خود حضور سے پوچھا, وہ آپ نے فرمایا میری اس ہونٹوں سے حق کے علاوہ کوئی بات نہیں نکل سکتی.
تم ان باتوں کو لکھا کرو. لیکن آپ دیکھتے ہیں یہ سازش چلی, اس حد تک یہ سازش آگے بڑھی کہ جب پیغمبر خود اپنی حدیث لکھوانا چاہتے تھے, قلم و قرطاس مانگا, خود حضور کو رو دیا گیا. تواریخ میں دو جملے ہیں, ایک جملے کے مطابق وہاں موجود ایک آدمی نے کہا کہ پیغمبر ہیزیان کہہ رہے ہیں, دوسری عبارت یہ ہے کہ پیغمبر پر درد اور تکلیف غالب آئی ہے اس لیے باتیں کہتے ہیں. دونوں کا مطلب ایک ہے, یہ جو فرما رہا ہے قلم کرتاس لا تکلیف زیادہ ہونے کی وجہ سے, یا دوسرے تواریخ نقل کے مطابق ہیزیان کی وجہ سے خود حضور کو اپنے حدیث لکھوانے سے روک دیا گیا. جبکہ قرآن کیا کہتا ہے, ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. لیکن بالکل یہ بات قرآن کے خلاف ہے, لیکن لوگوں نے قرآن کو چھوڑ کر اس بات کو مانی. یہ وہ نعرہ وہی پہ بلند کیا گیا, حسبنا کتاب اللہ, کتاب خدا ہمارے لیے کافی ہے. یہ نعرہ اٹھائیں گے, بہت خوبصورت نعرہ ہے, ہمیشہ پوری تاریخ میں, اب بھی اس وقت بھی, ہمیشہ ہر ملک ہر علاقے میں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے گمراہ ترین انسان بھی غلط نعرہ بلند نہیں کرتا ہے, غلط نعرہ کو کوئی داد نہیں دیتا ہے. نعرہ صحیح ہوتا ہے, مقصد غلط لیا جاتا ہے. خوارج نے یہی کہا نا, ان الحکم الا اللہ, قرآن کی آیت ہے, حکومت کرنے کا حق صرف خدا کو, علی آپ جو حکومت کر رہے ہیں حکم کو قبول کیا ہے, یہ غلط ہے. فرمایا کلمہ تو حق یراد بیان باطل, بات تو حق ہے قرآن کی آیت ہے, لیکن اس کا مقصد باطل مقصد دے رہے ہیں. خدا ٹھیک ہے, حکومت کا حق خدا کو ہے, لیکن خدا خود آ کر تو حکومت نہیں کرتا ہے, خدا کی اذن سے کوئی بشر حکومت کرتا ہے. تو یہ طریقہ, تو قرآن ہمارے لیے کافی, بہت خوبصورت نعرہ ہے نا. ابھی بھی دیکھو کچھ جو دہشت گرد گروہ ہے خدا کو لے رہے, خدا کو کون ٹھکراتا ہے, توحید کو لے کر آتے ہیں لیکن مقصد شرک کی حمایت ہے. مسلمانوں کو سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والے, مسلمانوں کو سب سے زیادہ بدنام کرنے والے, مسلمانوں کے درمیان سب سے زیادہ تفرقہ ڈالنے والے, اور کفار اور مشرکین کے سب سے زیادہ مدد کرنے والے وہی لوگ ہیں جو المبردار توحید بنے ہوئے ہیں. نعرہ بہت خوبصورت ہوتا ہے, نعرہ بہت خوبصورت, لیکن اس سے جو مقصد لینا چاہتے بدترین مقصد لیتے. کیونکہ جہاد کے موقع پر شروع کی بات کریں, شروع تو اسلام میں شروع بھی ہے جہاد بھی ہے, لیکن جہاد کے موقع پر شروع کی بات کریں گے تو وہ عزائم ٹھنڈے ہو جائیں گے. شروع کے موقع پر جہاد جب سنے ہوتے بھی ہے نا, اس بزرگ نے کہا کیا, یہ کیسے ہماری غیرت کے لیے گوارا نہیں کرتا ہے کہ ہم واپس چلے جائیں یہاں پر, پیغمبر شروع کرنا چاہتے وہ لوگوں کو. یہ مسائل آتا ہے. تو حسبنا کتاب اللہ کے نعرہ بہترین نعرہ ہے, لیکن اس سے غلط فائدہ اٹھا سنت پیغمبر کو روکنے کے لیے. بعد میں بھی استفادہ کیا, پیغمبر کی جتنی سنت لکھی گئی تھی خود انہوں نے بھی لکھا تھا, اس کو بھی آگ لگا دی اسی نعرہ کے تحت, جبکہ قرآن کے سراسر خلاف نعرہ ہے یہ نعرہ. قرآن کیا فرماتا ہے, ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. جو کچھ رسول دیتا ہے اس کو لے لو, جس چیز سے رسول روکتا ہے اس سے رک جاؤ. دیکھیں قرآن کہتا ہے سنت رسول لے لو, اور دوسری آیت میں وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. اس میں سیرت رسول لینے کا حکم ہے, اور یہاں پر یہ کہا جاتا ہے کتاب خدا ہمارے لیے کافی ہے. تو جب اس نعرے کا مقصد یہ تھا کہ وہ غدیر اور غدیر جیسے احادیث جو علی کی شان بیان کی ہے اس کی پیروی ضروری نہیں ہے, بلکہ یہاں تک یہ نظریں پیش کیا گیا حسن بن امیہ کے دور میں کہ پیغمبر بھی مجتہد ہے, جہاں وحی ہوتی ہے وحی کے الفاظ قرآن کے آیات ہیں وہاں پر معصوم ہے, لیکن وہاں پر بھی شیطان آیات میں دیکھتے ہیں کہ وہاں پر بھی اجتباع کی گنجائش دیتے ہیں, لیکن نظریں یہ ہیں. لیکن اس کے علاوہ میں پیغمبر مجتہد اجتباع کر سکتے ہیں, اس حد تک آگے بڑھایا امامت کی شان میں احادیث کو بے اثر کرنے کے لیے. عجیب داستان آپ دیکھیے, تواریخ کی کتابوں میں یہ سارے داستان موجود ہیں, میں آپ کو حوالے دیتا ہوں, محققین کتابوں کی طرف کہ یہ کتابیں عالم اسلام کے تمام معتبر تواریخ سے لیا گیا ہے، عسکری کے علامہ عسکری کی کتابیں، رسول جعفریان کی کتابیں، اور کیا نام ہے مرتضی عامری کی کتابیں، یہ عالم اسلام کی مستند تواریخ میں یہ سارے باتیں موجود ہیں. تو عرض کر رہا تھا کہ اس طریقے سے وہی واقعہ میں جو عرض کر رہا تھا بے اثر. ایک یہ کہ یہ پیش کیا گیا کہ پیغمبر نے فرمایا میں اگر غصے میں، میں بھی بشر ہوں تم جیسا، غصے میں آ کر کسی کو برا بلا کہا تو یہ جو برا بلا کہا اس کا حق میں باعث رحمت بنے گی. دیکھیں یہ بے اثر کرنے کی ان احادیث کو جو پیغمبر نے کسی کے بارے میں برا بلا کہا اس کو بے اثر کرنے کی، یا کسی کے حق میں اگر پیغمبر نے تعریف کی ہے اس کو بھی اثر کرنے کے لیے کہا میں محبت میں تم جیسا ہوں آگے بڑھتا ہوں. آج اب یہ دوسرا واقعہ دیکھیے، حضور جا رہے ہیں مدینہ سے گزر رہے ہیں، مدینہ آج کل کے لاہور کی طرح تو نہیں تھا، چھوٹا سا شہر، دیہات نما شہر یا شہر نما دیہات، یعنی مدینہ کے رہنے والے بھی کھیتی باڑی کرتے تھے. اب گزر رہے تھے کسی نخلستان سے، دیکھا کہ لوگ خورما، آپ جانتے ہیں تمام گیاہان میں نباتات میں مسکر ماننا سے ورنہ جس میں پھل ہے کم از کم نا، تو خورما کا ایسا ہے کہ مذکر اور مانس نر اور ماسا کو ملانا پڑتا ہے، گرد افشانی کرتے ہیں، اس کے بغیر پھل صحیح نہیں دیتا ہے. حضور گزر رہے تھے، فرمایا کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ ہم گرد افشانی کرتے ہیں، اس کے بغیر پھل صحیح نہیں ہوگا. آپ نے فرمایا اس کی ضرورت نہیں. آپ لوگوں نے چھوڑ دیا، لوگ جو حضور پر یقین رکھتے ہیں کلمہ پڑھنے والے ہیں ظاہر چھوڑ دیا. اب جب خورما کے میوہ دینے کا موقع آیا، حضور پہنچ گئے وہاں، دیکھا کوئی پھل نہیں ہے، فرمایا کیا ہوا ہے؟ عرض کیا رسول اللہ آپ کے حکم پر عمل کیا لیکن کوئی میوہ نہیں ہے. آپ خود دیکھ رہے. فرمایا ایسی باتوں میں تم میری بات نہ مانو، تم خود جو سمجھتے ہو اس پر عمل کرو. کس حد تک پیغمبر نہیں چلایا گیا؟ پہلی بات یہ کہ مدینے میں رہنے والے اس بات سے بے خبر ہوئی ہے، ممکن نہیں، ہر ایک گھر میں بھی خورما کی درخت ہے. اس کے بعد ایک درمیان کا عاقل آدمی جب ایک بات کے بارے معلومات نہیں رکھتا ہے تو نہیں کہتا ہے دوسروں سے، کیوں کہ یہ کس لیے تھا؟ یہ اس بات کے لیے تھا کہ حلال و حرام وغیرہ کے علاوہ، یعنی وحی الہی کے علاوہ، باقی دنیاوی حکومت جانشینی کے بارے میں پیغمبر کچھ کہے تو ماننا ضروری نہیں. اس طرح کے نظریات پیش کیا گیا تاکہ حدیث قدیر اور حدیث غریبی سے احادیث بے اثر ہو جائے، اور بعد میں آپ جانتے ہیں بالکل پابندی لگا دی گئی احادیث پر، اس حد تک پابندی لگا دی گئی. آپ جانتے ہیں شام میں حضرت عمار کی شہادت کی خبر سن کر لشکر شام میں خون پڑنے کے خطر پیدا ہوتا ہے، جبکہ علی کے خون کے پیاسے ہیں. اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ علی کے بارے میں ایک حدیث بھی انہوں نے نہیں سنی ہے، ورنہ جس طرح سے حضرت عمار کی شہادت کی حدیث نے انقلاب لایا لشکر شام میں، اسی قسم کی ایک حدیث علی کے بارے میں سن چکے ہوتے تو صفین کی جنگ نہیں ہو سکتی تھی. تو کیوں یہ مسائل پیش آیا؟ اس طرح کی سازشیں ہوئی جو کل تک پیغمبر کے ساتھ لڑتے رہے عالم کفر کے ساتھ، اپنی شکست جب ان کو یقینی ہوئی تو عالم کفر کو چھپا کر عالم نفاق بظاہر مسلمان، دل میں کفر لے کر اسلام کے ساتھ مقابلہ کے لیے آئے. اور ایک نقطہ یہ ہے، انسان جو ہے ابتدا میں بہت گرم ہوتا ہے، لوگ دو قسم، کچھ لوگ بہت عاقل سمجھدار علمی شخصیت، وہ جس حقیقی معنوں میں مطلب کو سمجھا ہے سمجھنے کے بعد اقدام کرتا ہے، وہ حالات کے ساتھ نہیں بدلتا ہے، اگرچہ اس میں بھی ہو سکتا ہے تبدیلی آ جائے لیکن کافی حد تک ثابت قدم ہوتا ہے جو معرفت کامل کے ساتھ اقدام کرتے ہیں. عرض کہ ان میں بھی بعض اوقات تذبذب پیدا ہوتا ہے، دیکھیے کام شروع کرتا ہے، پڑھنے والا طالب علم نہیں ہے، یقین ہے کہ پڑھنا صحیح ہے لیکن جب مشکلات پیش آتا ہے تو پھر وہ چیک کرنے لگتا ہے. لیکن وہ افراد جن کے پاس اتنے علم نہیں ہے صرف جذبات کی بنا پر اس بات کو مانتے ہیں، حرارت کے ساتھ آتے ہیں، گرم جوشی کے ساتھ آتے ہیں، لیکن جب مشکلات کا سامنا ہوتا ہے تو پھر پیچھے ہٹنا شروع ہوتا ہے، کیونکہ معرفت نہیں ہے، صرف جذبات ہے. مشکلات کا مقابلہ جب ہوتا ہے تو جذبات، اگر جذبات کے ساتھ علم و معرفت ہو وہ ٹھنڈا نہیں ہوتا ہے، اگر علم و معرفت کے بغیر صرف جذبات ہو وہ آہستہ آہستہ ٹھنڈا ہوتا ہے. حضور کے زمانے میں لوگ کس حد تک تھے؟ محققین خصوصاً شیخ عیسیٰ دہلوی کی کتاب آپ دیکھیے، اس بات پر کافی گفتگو کی انہوں نے کہ اتنے علمی لوگ نہیں تھے. عرب دیکھیے بالکل ان پڑھ لوگ، بے خبر لوگ تھے. اسی لیے وہ براہین، برہان، دلیل سن کر تھوڑا آتے تھے، اخلاق پیغمبر سے متاثر ہوتے تھے، کردار نبی سے متاثر ہو کے آتے تھے، تو زیادہ تر جذبات والے تھے، معرفت والے کم تھے. جذبات والے جب مشکلات زیادہ ہوتا ہے تو پھر آہستہ کے جذبات ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. یہ ایک مشکل ہے. ابھی ہم ہمارے معاشروں میں دیکھیں جو جذبات کے لیے کے ساتھ دین کے ساتھ عاشور کے رات کو تیار ہو جائے گا ہر کام کے لیے، قربانی کے لیے، لیکن چند دن کے بعد وہ حرارت نہیں رہتی، کیونکہ وہ صرف جذبات کے ساتھ آیا ہے، معرفت کے ساتھ نہ آیا. امام کے مقصد سے باخبر نہیں ہے، لیکن عشق امام ہے، اس عشق کے پیچھے معرفت ہو تو کبھی وہ ٹھنڈا نہیں ہوگا، جذبات ٹھنڈے نہیں ہوں گے. تو ایک مشکل یہی تھا کہ وہ لوگ جو معرفت کے بغیر جذبات میں ساتھ تھے، ظاہر ہے حضور کے بعد وہ جذبات اس عروج تک باقی نہ رہ سکے، خصوصاً تقسیم غنائم کے وقت، منافع کے وقت، مفادات کے وقت. آپ خود دیکھیے ثقیفہ کے مسئلے کو دیکھیے، ثقیفہ کون سا واقعہ، یعنی تاریخ بشریت کا سب سے زیادہ دردناک، سب سے زیادہ خطرناک موڑ ثقیفہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ خاتم انبیاء دنیا سے گئی، اب اس کے بعد نبوت کا سلسلہ بند ہے. امت کی حالت کیا ہے؟ پیغمبر کے سایہ سے محروم، وحی سے محروم، آسمان سے ڈائریکٹ رابطہ سے محروم. دوسری طرف سے روم جیسے طاقتور ملک، ایران جیسے طاقتور ملک، اور اندرون منافقین کی کثرت، جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم. اب اس حالات میں دین کی درد ہونا چاہیے، دین کی فکر ہونا چاہیے، وہاں پر گفتگو یہ ہونا چاہیے کہ دین کے مفاد کس چیز میں ہے، کس کے جانشین بننے میں ہے، خدا کیا چاہتا ہے، رسول کیا چاہتا ہے، دین کے مفاد کس چیز میں ہے. لیکن وہاں پر گفتگو بالکل وہ نہیں. کیا کہا کسی مسلم نے؟ ہم پیغمبر کے رشتے دار ہیں، حکومت ہمیں ملنی چاہیے. دوسرے نے کہا ہم نے پیغمبر کی مدد کی، حکومت ہم نہیں ملنی. دین کے مفاد اس میں ہے. یہ شخص اس وقت اس کشتی کو نجات دے سکتا ہے، نہ خدا بن سکتا ہے اس کشتی امت کا، اس پر بات ہی نہیں ہو. یہ اسی وجہ سے ہے کہ اس معرفت کامل کے ساتھ، بلکہ حقیقت یہ ہے اب بھی آپ عوام الناس کے پاس جاؤ، حکومت کے بارے میں ان کا تصور کیا ہے؟ نوکری، ملک صدر سب سے بڑا، سب سے بڑی نوکری اس کے پاس، وزیر اعظم دوسرے نمبر کی نوکری اس کے پاس، ایک نعمت، ایک مال، ایک کھانے کی طرح سمجھتے ہیں. حکومت کا اثر ہے انسانوں کی سعادت میں، انسانوں کی تربیت میں، انسانوں کے انحطاط میں، انسانوں کی ترقی میں. یہ جو واقعا حکومت اس حد تک مؤثر ہے، یہ تصور ابھی بھی مسلمانوں کے درمیان نہیں ہے. حکومت کو نوکری جیسا، پیسہ جیسا سمجھتے ہیں. یہ ایک اہم مسئلہ تھا. جب علی گئے جناب سعید کو لے کر، فرمایا لوگوں کے پاس، فرمایا کہ آپ کو غدیر کا واقعہ یاد نہیں ہے؟ تو کہا کہ ہم نے وعدہ کر لیا ہے، آپ مشکل ہوتا ہے یہ. دیکھو ایک معمولی چیز، وعدہ کیا وعدہ خلافی کرنا مشکل ہوتا ہے.
امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب بلند تر صلوات
سامنے.
تو عرض کر رہا تھا کہ لیکن علی کی محرومیت کے
50% وجه خود علی ہے. یا بہتر کہوں عبارت میں اصلاح کروں، علی کے مد مقابل جو افراد تھے ان کی کامیابی کے 50% وجہ خود علی، خود علی. جب علی کے مد مقابل اس بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ اگر آپ سے پہلا سقیفے میں انصار کی بیعت ہوتی تو آپ کیا کرتے؟ کہا کہ یا صبر یا جنگ، اقتدار پر آنے کے باوجود کہہ رہا ہے یا صبر یا جنگ. جناب سیدہ نے جب علی سے کہا یا علی میرا حق غصب ہوا ہے، آپ کیوں خاموش ہیں؟ اس بچے کی طرح جو شکم مادر میں سمٹا ہوا ہے، یا اس ملزم کی طرح جو شرم کے مارے باہر نہیں جاتا ہے، یہ توہین آمیز الفاظ نہیں ہیں، یہ توہین آمیز الفاظ نہیں ہیں. جناب سید علی کی مظلومیت کے انتہا کو بیان کرنا چاہتے ہیں. وہ بہادر جس نے خوف کا تصور کبھی نہیں کیا ہے، وہ کس طرح سے دنیا کے بہادر کبھی اس طرح سے نہیں بیٹھتے، لیکن علی ایک ذمہ دار بہادر تھا، با مقصد بہادر تھا. تو علی نے فرمایا میں اس شہر کی گلیوں کو، گلیوں میں خون کی ندیاں جاری کر سکتا ہوں، لیکن آپ اپنے والد کے نام دوبارہ نہیں سن سکے گی. اسی جواب کو دینے کے لیے علی نے انتظار کیا. اذان کے وقت ہو گیا، اذان کے وقت ہونے کے بعد جب حضور کا نام سنا، جناب سیدہ نے فرمایا دوبارہ نہیں سن سکے گی. یعنی حضور کا نام کا مطلب کیا؟ اگر جذباتی الفاظ ہے، لیکن حضور کا نام کے مٹنا یعنی اسلام کے مٹ جانا ہے. اسلام حضور کے بغیر اسلام ہو سکتا ہے؟ یعنی اسلام خطرے میں. یعنی اگر علی چاہتے، ٹھیک ہے علی کو حکومت نہ ملی صحیح، لیکن دوسروں کو بھی حکومت سے محروم کر سکتے تھے. فرمائے بے مدینہ کی گلیوں کو ایک درود پڑھے محمد. تو عرض کر رہا تھا کہ علی دوسرے مقام پر فرماتے ہیں وَلَقَدْ رَأَيْتُ رَاجِعَةً مِنَ النَّاسِ يَدْعُونَ إِلَىٰ مَحْقِدِينِ مُحَمَّدْ فَرَأَيْتُ إِنْ لَمْ أَنصُرْ إِسْلَامَ أَهْلَهُ. فرماتے ہیں میں کیوں خاموش ہوا؟ اس لیے خاموش ہوا کہ دیکھ رہا تھا کہ لوگ پلٹ کر آ رہے ہیں اور لوگ دوسرے کو بلا رہے ہیں، آؤ مل کر اسلام کو ختم کریں گے. اس وقت میں نے سوچا اگر میں اقتدار کے لیے، خلافت کے لیے اقدام کروں تو خود اسلام خطرے میں. حکومت اسلام کے لیے، اسلام حکومت کے لیے نہیں ہے. اسی لیے اسلام بچانے کے لیے علی نے نہ صرف اپنے حق سے دستبردار ہو گئے، بلکہ وقت کے خلیفہ نے جب مشورہ کیا کہ میں ایران جاؤں جنگ کے لیے، فرمایا تم نہ جاؤ، اگر تمہیں کچھ ہوا تو لشکر اسلام کو شکست ہوگی. دیکھیں علی اگر ان کو محروم کر سکتے تھے، لیکن اسلام کو بچانے کے لیے ان کے خلافت کو بچائی، اسلام کو بچانے کے لیے ان کے خلافت کو بچائی. میں اس واقعہ کے لیے جملہ کہہ کر ختم کروں گا. مولا کے زمانے میں ایک واقعہ نقل ہوتا ہے کہ دو عورت آئی ایک بچے پر لڑتی ہوئی، ہر ایک دعویٰ کرتی تھی یہ بچہ میرا ہے. اب آپ نے قمبر سے فرمایا، جب کوئی دستبردار ہونے کے تیار نہیں تھی، فرمایا بچے کو آدھا کرو، بالکل وسط سے آدھا کرو. تو ایک عورت دستبردار ہو گئی، کہا کہ مجھے بچے کی ضرورت نہیں، بچے میرا نہیں، بچے کی ضرورت مجھے نہیں ہے. اب اس نے شروع کیا آج بچے کی مجھے ضرورت نہیں ہے. تو امام نے فرمایا بچے اسی عورت کی ہے، اسی عورت پہ ہے بچہ. کیوں؟ جو حقیقی ماں ہے بچے کی حیات چاہتی ہے، چاہے اس کے پاس رہے چاہے دوسرے کے پاس رہے. لیکن جو سوتیلی ماں ہے چاہتی یا بچہ اس کے پاس رہے یا بچہ ہی نہ رہے. اہل آل محمد اور دوسرے کے درمیان فرق یہ تھا، آل محمد اسلام کو بچانا چاہتے تھے، چاہے حکومت ان کے پاس رہے چاہے دوسروں کے پاس، لیکن دوسرے اگر ان کے پاس حکومت رہی تو اسلام کو بچاتے تھے اپنی حکومت بچانے کے لیے، اگر حکومت ان کے پاس نہ رہی تو اسلام کو ختم کرنے کے تیار تھے. والحمدللہ رب العالمین. آخر میں دعا کرتے خدایا اب غدیر کی نسبت میں ہماری ذمہ داری ہے کہ اس دن کے پیغام کو، اس دن کے صاحب کے لیے عالم کو تیار کرنا اور امام کے جانشینوں کی حمایت کرنا. تو اس حوالے سے خدا کے درگاہ میں دعا کرتے خدایا ہمیں غدیر سمجھنے، غدیر کے پیغام سمجھنے، صاحب غدیر کے لیے اپنا آپ کو اہل عالم کو تیار کرنے کی توفیق عطا فرما. خدایا دو سلسلے جدید کے لیے روحانیت سعادات کہ جو رشتہ ہو رہا ہے خدایا ان کو، ان کے لیے رشتہ، ان کے لیے شادی مبارک فرما. جس طرح سے غدیر مبارک دن ہے، سعادت کا دن ہے، آج یہ رشتہ برقرار ہو رہا ہے، خدایا اس کو غدیر کی طرح بابرکت دن قرار دے.